رہنے دیجیے نیچے لیا. نیچے رہنے دیجیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نہیں چل رہا جی, یہ لفظ کو چل نہیں رہا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہ نہیں چل رہا, یہ نہیں چل رہا. اب وہ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان, آج نومبر 1980 کی 21 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ الزمر کی آیت 21 سے ہو رہا ہے, 3:9:2:1. سابقہ درس میں 20 آیت کے آخری الفاظ سے وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد, کہ یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا کے وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی. وعدہ خلافی جسے ہم کہتے ہیں نہیں ہوتی, اس کا ہر وعدہ اٹل ہے اور پورا ہو کر رہتا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جس چیز کو قرآن نے خدا کا وعدہ کہا ہے, آج کی اصطلاح میں اسے خدا کا قانون کہا جائے گا. وعدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں یہ کر دوں, اور اگر یہ وعدہ ایسا ہو کہ جو مستقل ہو, اس میں کبھی اختلاف نہ ہو سکے, اسی کو قانون کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا قانون کی جو ڈیفینیشن, لا کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے, اور لا قوانین فطرت ہی ان کی نگاہوں میں تھے. لا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے کہ اف دین آلویز, اگر یہ ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہوگا. اگر اتنا ہی ہونا کہ اگر یہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا, تو یہ حکم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے وقت میں دوسرا حکم دے دیا جائے, پہلا حکم بدل جائے, لیکن جب لا تبدیل کلمات اللہ ہو کہ ان میں کبھی تبدیلی نہ ہوتی ہو, تو ایسا حکم جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا, پہلی چیز تو یہی ہے. ایک حکم ہوتا ہے حکم حاکم مرگ مفاجات. آپ پوچھ نہیں سکتے کہ میں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا, مجھے کیا ملے گا, نتیجہ کیا ہوگا, علت کیا ہوگی, حکمت اس کی کیا ہوگی. یہ حکم جو ہوتا ہے مستبد حاکموں کا حکم ہوتا ہے, یہ ڈکٹیٹروں کا حکم ہوتا ہے, یہ آمروں کا حکم ہوتا ہے, ملوکیت ہوتی ہے, بادشاہت ہوتی ہے. آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے اور ایسا کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ نہیں, ہمارا حکم ہے یہ. لیکن جس حکم کے ساتھ اس کی علت غیب بتائی جائے کہ یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے اور اگر اس کا اتباع کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, اب یہی وہ حکم اس انداز کا نہ رہا. پہلی چیز تو یہ ہے, قرآن کریم میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ ایک اس قسم کا حکم دیا ہے, لیکن اس حکم میں تو یہ سب چیزیں موجود ہیں. بتایا ہے کہ کیوں حکم دیا ہے, بتایا ہے کہ اگر اس کا اتباع کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور اس کے ساتھ اگلی شرط یہ ہوئی کہ ہمیشہ ایسا ہوگا. تو یہ جو اب سائنٹسٹ نے لا کی ڈیفینیشن متعین کی تھی, قرآن نے 1400 سال پہلے یہ کہا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہوگا. اس Then, always. تو اسی لیے میں نے شروع سے آپ کو یاد ہوگا کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جہاں بھی یہ چیزیں بطور حکم کے خدا کی طرف سے بطور ڈائریکشن کے آئے, اگر آج ہم ان کا ترجمہ لا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں یا قانون جسے کہتے ہیں یہ کر لیا جائے, تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خدا کا قانون یہ ہے. وعد اللہ, خدا کا قانون یہ ہے, لا یخلف اللہ المیعاد, اور اس وعدے میں کبھی تبدیلی خلاف نہیں ہوگا, اس وعدے کے کبھی بھی. محکم مستقل ابدی غیر متبدل قانون ہے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی, اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. تو اب آگے یہ لا تو جب یہ کہا لا یخلف اللہ المیعاد تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک قانون ہے جو بتایا جا رہا ہے. اب یہ قوانین فطرت میں بھی ہیں. سارا کارگاہ کائنات خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق چل رہا ہے, اور چل اس لیے رہا ہے کہ انہیں اس سے سرتابی کی, اس سے سرکشی کی اس کا اختیار نہیں ہے. وہ کبھی اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے, وہ مجبور پیدا کیے گئے. یہی قوانین اس نے انسانی زندگی کے لیے بھی دیے ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں. قوانین یہ اسی قسم کے ہیں, یعنی ویسے ہی ہیں کہ اگر ان پہ عمل کرو گے تو یہ ہوگا. یہ قانون کہ انہ لا یفد الظالمون, ظالم کی کھیتی کبھی پنپ نہیں سکتی, یہ قانون ہے, مستقل ہے, محکم ہے, غیر متبدل ہے. فرق صرف اتنا ہے ان قوانین میں اور قوانین فطرت میں کہ وہاں تو کوئی شے, کسی شے کو اس کا اختیار نہیں کہ اس کی خلاف ورزی کرے, انسان کا ہے اختیار. اس میں دونوں چیزیں ہوئی کہ اس کے مطابق کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا, اس کے خلاف ورزی کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. قانون دونوں صورتوں میں ہے. اب یہ جو چیز انسانوں کی صورت میں کہی کہ ایسا کرو گے تو یہ ہوگا, ایک تو یہ چیز بڑی غیر محسوس بھی ہوتی, ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی. پھر اس میں اور اس کے نتیجہ نکلنے میں ایک مدت مہلت کا وقفہ ہوتا ہے, اور وہ چیز ہے کہ جو بڑا ہی فریب پیدا کرتی ہے ظالم کے دل میں. وہ سمجھتا یہ ہے کہ مجھے کون پوچھ سکتا, اس لیے کہ اسی وقت تو اس کی کلائی مروڑی نہیں جاتی. مظلوم کے دل میں وہ کہتا ہے کہ صاحب ظلم مجھ پہ ہو رہا ہے, یہ کہ اس کی کھیتی پنپ نہیں سکتی, یہ کامیاب ہو نہیں سکتا, یہ تباہ ہو کے رہا ہے, ہوتا تو ہے نہیں. یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر تو ایک مہلت کا وقفہ ہے. وہ کہتا ہے کون جیتا ہے تیری ظلم کے ساتھ ہونے کا, کیا بات کیا جاتا ہے یہ سب. کیسا اطمینان دلایا کہ نہیں میاں آہ کو چاہیے ایک عمر آخر ہونے تک. کہتا ٹھیک ہوگا, لیکن کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے تک. مظلوم کے دل میں یہ فطری چیز ہوتی کہ ہم تو ساری عمر یہ مصیبتیں برداشت کرتے ہی مر جائیں گے, اس کے بعد اگر کیا ہوا تو پھر مجھے اس سے کیا حاصل ہے کہ یہ تباہ ہوگا. یہ ایک چیز ہے, لیکن وہ مہلت کا وقفہ تو ہر صورت میں قانون فطرت میں. اب یہ جو چیز ہے میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ یہ غیر مرئی ہوتی ہے, غیر محسوس ہوتی ہے, انویزیبل ہوتی ہے, امپرفیکٹیبل ہوتی ہے. محسوس تاریخ پہ دیکھ نہیں سکتا آدمی کے واقعی مستبد حکمران اور ظالم اور مستبد یہ تباہ ہو رہے ہیں, حالانکہ ساتھ کے ساتھ ان کی تباہی ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ظاہر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا. اس لیے انسان اس برین میں ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, محسوس نہیں ہوتا. اس پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا. مجھے اگر اس وقت محسوس نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, وہ محسوس اس طرح نہیں ہوتا. بیسیوں چیزیں ہیں دیکھنے کی بھی محسوس نہیں ہوتی. گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی اگر, اور منٹ کی سوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اکھڑ گئی ہو, چل رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ وقت دینا ہوتا ہے, ایک گھنٹے کے بعد وہ سوئی جو ہے گھنٹے والی وہ ایک کے دوسرے پہ جاتی ہے, لیکن آپ سامنے رکھ چھوڑی ہے, آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اس میں تو, حالانکہ وہ اس وقت بھی چل رہی ہوتی ہے. دانا زمین میں آپ بوتے ہیں تو اس میں نشو نما ہو رہی ہوتی ہے, محسوس نہیں آتی. لیکن قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ جب اس نے یہ قانون کی بات کہی تو وہ اس کی محسوس مثالیں سامنے لاتا ہے کہ تم دیکھو, اور وہ ہمیشہ کائناتی قانون یا لاز آف نیچر یا فطرت کے جو قوانین ہیں ان کو سامنے لاتا ہے. اب دیکھیے یہ ہے قرآن کا انداز وہ جگانا, لا یخلف اللہ المیعاد, بات یہ کہی, ایک قانون بتایا. اب انسانوں کی دنیا کے اندر تو قانون بتایا تھا کہ ظالم کی کھیتی کنپ نہیں سکتی, اس کے لیے محسوس طور پہ وہ سامنے لاتا ہے. ایک مثال کے دیکھتے نہیں ہو کہ علام طرح, یہ طرح جو ہے یہاں وہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہو. ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض دیکھتے ہو کہ بادلوں سے بارش برستی ہے، ندی نالے اس میں سے رواں ہوتے ہیں، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، اس میں کھیتیاں اگتی ہیں، پودے اگتے ہیں، رنگا رنگ کے پھول لاتے ہیں، پھل پیدا ہوتے ہیں، کھیتیوں کی یہ کیفیت کہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، کھیتی ابھرتی ہے، خوشے لگتے ہیں، دانے آتے ہیں، اس میں پک جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، بھوسا الگ ہو جاتا ہے، دانے الگ ہو جاتے ہیں، ایک ایک دانے سے 700 دانے نکلتے ہیں، الم ترا، دیکھتے نہیں ہو تم میں سے؟ دیکھتے ہیں آپ یہ قانون جو ہے اس کی ہما گیری، اس کی نتیجہ خیزی محسوس مثال سے سامنے لایا ہے قرآن، دیکھتے نہیں ہو تم اس کو؟ کہنا تو اس نے یہ ہے کہ تمہارے ہاں بھی یہی صورت ہے کہ جس قسم کا کوئی بیج بوئے گا اس قسم کی فصل کاٹے گا، لیکن وہ بات یہ ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، سمجھایا اس نے اس چیز کو ہے جو ہم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ کہنے کے بعد یہ ہے جو آگے بات آتی، ان فی ذالک لذکرا لأولی الالباب، صاحبان عقل و بصیرت کے لیے اس قسم کی مثالوں میں صحیح بات تک پہنچنے کے لیے بڑا مواد ہوتا ہے، یعنی یہ بات یہ نہیں تھی کہ اس نے یہ بیان کرنا تھا کہ بارش برستی ہے اور فصلیں اگتی ہیں، قرآن نہ تو ایگریکلچر کی کتاب ہے نہ کچھ سائنس کی کتاب ہے، وہ مثال لا کے اس نے کہا ہے کہ اس بات کے اندر جو میں نے کہی ہے صاحبان عقل و بصیرت کے لیے بڑا ہی سامان موضوعیت ہے، وہ اس سے اصل بات تک پہنچ سکتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور اندازہ لگائیے عزیزان ایمان کیا بات آگے کہی، فطرت کے قانون کے مشاہدات اور اس کے ساتھ غور و فکر، اس غور و فکر کے بعد کہا افا من شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہا دیکھیے اسلام کے لیے دل کی کشاد اس طرح سے ہوتی ہے کہ قوانین فطرت پر غور و فکر کرو، پھر اس کے بعد یہ سوچو کہ یہی قوانین جب انسانی زندگی پر منطبق ہوتے ہیں تو ان کا بھی اسی طرح سے یقینی طور پر نتیجہ نکلے گا، ظلم کا نتیجہ کامرانیاں نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے، کیا بات کہتا ہے کہ وہ لا آف نیچر کھیتی اگنے کی مثال دے رہا ہے، آخر میں کہہ رہا ہے کہ یوں صرف دیکھنے کی بات نہیں، اس پہ غور کرنے سے اس حقیقت تک تم پہنچ جائے گا جو در حقیقت میں تمہارے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور یہ طریقہ ہے افامن شرح اللہ صدرہ اسلام کے دل، اسلام کے لیے سینے کے کھل جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قوانین فطرت پر غور و فکر کریں، سوچیے عزیزان ایمان جہاں غور و فکر ہی حرام ہو، فطرت کے قوانین کا تصور ہی نہ ہو، اسلام کے لیے شرح صدر ہو کیسے سر؟ کشاد یعنی کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے کشاد کی ضرورت، سینہ کھل جاتا ہے ان کا کہ جو قوانین فطرت پر غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہی قوانین جو انسانی زندگی کے لیے خدا نے دیا ہے وہ بھی اسی طرح سے نتیجہ خیز ہوں گے، اس کے قوانین ہٹا لیے ہیں، فہو علی نور من ربہ، عقل و بصیرت کی روح سے اس نتیجے پہ پہنچے، اور پھر قرآن کی شمع اور اس کی روشنی جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہو، یمشی فی الناس، اسے لے کے پھر وہ انسانوں کی دنیا میں چلے پھرے، یہ ہے اسلام، اسلام کے لیے کشاد قلب پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ عقل و فکر سے کام لے کے مشاہدات فطرت پر غور کرے، سوچیے عزیزان ایمان جس مقام پہ ہم ہیں، ہم تو تصور بھی اسلام کا نہیں کرتے، تو اس کا تو طریقہ یہ ہے، ہمارا شرح صدر کس طرح سے ہو سکتا ہے اسلام کے متعلق، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں تو آدمی فطرت ہے کیا، وہ کس طرح کار فرما ہے، کس طرح نتیجہ خیز ہے، کیسے اٹل ہے وہ، ہم نہیں جانتے، اور یہ چیز ہو, اور پھر یہ ہے کہ تنہا عقل و فکر اور قوانین فطرت ہی نہیں, مغرب کی ساری قومیں لیے ہوئے ہیں اس کو, تو یہاں تک تو وہ ٹھیک ہے کہ یہ قوانین انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اٹل ہے اور نتیجہ خیز ہے, آگے وہ نہیں بڑھتے کہ انسانی زندگی کے لیے بھی اسی طرح قوانین ہیں, وہ بھی اسی طرح سے نتیجہ خیز اور اٹل ہے, وہ آگے نہیں بڑھتے. کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا شرط اگلی یہ ہے, کہ ہوا اعلیٰ نور, اپنی عقل کو ذہی کی روشنی میں چلائے. پہلی شرط یہ ہے, مشاہدات فطرت سے انسان کی عقل کی پختگی, پہلی شرط یہ نہیں ہے تو اگلی شرط بیکار ہے. سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھوں کا کھولنا زیادہ اشد ضروری ہے, لابد ہے, ناگزیر ہے. آنکھیں نہیں کھلی ہوں گی تو سورج کی روشنی فائدہ نہیں دے گی, اور سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو کھلی ہوئی آنکھیں بھی فائدہ نہیں دیں گی. مغرب جہاں جا کے تباہی سے پہنچ رہا ہے وہ یہ کہ وہ عقل انسانی جو ہے اس کی روح سے تو ان تمام مراحل کو طے کر رہا ہے, ذہی کی روشنی اس کے پاس نہیں, وہاں وہ اپنی عقل سے ہی فیصلے کرتا ہے اور تباہی ہوتی. ہمارے ہاں عقل و فکر ہی سرے سے نہیں ہے, اگلی بات تو آ ہی نہیں سکتی, یعنی آنکھیں ہی بند ہیں تو وہ سورج کا ہونا ہمارے لیے فائدہ کیا لے سکتا ہے؟ وہ کم از کم دنیاوی مفاد تو حاصل کر لیتے ہیں نا فطرت کے قوانین پہ غور کر کے. یہاں سے نہیں تو وہ چاند پہ پہنچ کے کہتے ہیں مملکت قائم کر لیں گے. سر کس قدر قوانین فطرت کے مطالعہ کے بعد انہوں نے تسخیر فطرت کی ہے, ساری دنیا پہ حکومت کرنا ہے. اگلی چیز اور ہے کہ وہ قرآن ذہی کی شمع نورانی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو زندگی کی راہیں ان کی تاریخ ہیں, اور ہمارے ہاں تو خسرت دنیا والا آخرہ, نہ اس دنیا کی راہیں روشن ہیں ہمارے لیے. اور جس کی من کانا کی حاضر ہی آما فہوا فی الآخرت آما, جو اس دنیا کا اندھا ہے وہ عاقبت میں بھی اندھا ہوگا. تو یہ ہے, اسے اس نے کہا خسرت دنیا والا آخرہ, دنیا میں بھی تو تباہ آخرت میں بھی نقصان. مذہب پرست قوم کی یہ کیفیت ہوتی, ساری دنیا میں جہاں جہاں مذہب کا غلبہ ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکی نہ کر سکے گی, اس لیے کہ وہاں عقل و فکر سے کام لینا حرام قرار دیا جاتا ہے, وہاں فتویٰ دیا جاتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال حرام. یعنی یہ چیز ہے مذہب, وہ سوال کسی ایک مذہب کا نہیں ہے. جس قوم میں بھی اس دنیاوی مقاصد نے بھی ترقی کی ہے وہ قوم ہے جس نے مذہب کو چھوڑ دیا, تو وہاں سے نکل کے دنیاوی مفاد تو حاصل کر لیں گے. اب یہ بات کہ ان کی قومی اعتبار سے وہ تباہی آتی ہے, اس لیے کہ قرآن کی وحی کی روشنی ان کے پاس نہیں ہے. تو عقل انسانی اور وحی کی روشنی, اس کا نام دین ہے. تو آپ نے دیکھا قرآن نے جو شرع صدر بتایا ہے اسلام کے لیے, شرط یہ بتائی ہے کہ قوانین فطرت اور ان کی نتیجہ خیزی کے اوپر غور و فکر کرو, اور اس سے پھر اس نتیجے پہ پہنچو کہ جو قوانین قوموں کی فلاح و بہبود اور تباہی کے لیے دیے گئے ہیں وہ اسی طرح سے اٹل ہیں جس طرح فطرت کے قوانین اٹل ہیں. رب فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین, اور جن کے دلوں کے اندر اس کے لیے احساس تک بھی نہ ہو کہ یہ کیا قوانین ہے, کس طرح کار فرما ہے, کیسے نتیجہ خیز ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, کہنے کے وہ کبھی صحیح راستے پہ آ ہی نہیں سکتے. دلال مبین, کھلی ہوئی گمراہی کے اندر. کہا ذرا دیکھیے تو صحیح کہ خدا نے یہ جو کتاب نازل کی ہے, کتاب خداوندی کی خصوصیات کبری, اللہ نزل احسن الحدیث, بات بیان کی ہے اس نے احسن ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری جسے کہتے ہیں انگریزی زبان میں, یہ وہ لفظ ہے تفضیل کل کہتے ہیں ہمارے ہاں کی گرامر میں, مکمل ترین شکل جو ہو کسی شاید, حسن میں تکمیل تک پہنچی ہوئی کتاب. اور حسن نام ہے صحیح پروپورشن کا, صحیح توازن کا, اتنی بیلنس اکویلیبریم, اتنی بیلنس کتاب احسن کے درجے پہ پہنچی ہوئی تھا. اس کی خصوصیات ہے کتابن متشابہن, وہ باہمی ضبط ہے اس کے اندر, ایک مضمون کو دوسرے کے ساتھ مشابہت حاصل ہے, اس میں تضاد نہیں ہے کسی طرح سے, ملتی جلتی ہے یہ سب چیزیں. لیکن اس کے لیے تو غور و فکر چاہیے, شرح صدر کی ضرورت ہے, ان آنکھوں سے یہ دیکھا جا سکتا کہ کس طرح ان میں رب باہمی ہے. اور جو غور و فکری کو حرام سمجھیں تو آپ دیکھیں گے بڑے بڑے فخر سے دھڑلے سے کہیں گے کہ سر قرآن کریم جو ہے وہ بے ربط ہے, اس میں تو ربط ہی کوئی نہیں ہے. کبھی دیکھیے حضرت نوح کا قصہ ہے, پھر حضرت نوح کا چلا آ رہا ہے, کہیں کھیتی کی مثال آ رہی ہے, کہیں چاند کا فکر چلا آ رہا ہے, سب کوئی ربط ہی نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, محرم نہیں ہے, تو ہی لواحہ راز کا, یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا. اس حجاب کو تو دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے, جب شرح صدر ہی نہیں ہوگا تو رب کہاں سے نظر آئے گا. کتاب متشابہم اور مسانی, جس تک پوزیشن ہوتا ہے دو متضاد چیزوں سے حقیقت کو واضح کر. اور یہ ایک بڑا ہی مؤثر بیان طریق ہوتا ہے روشنی کے مقابلے میں تاریکی. بات روشنی کی سمجھ آ جاتی ہے جب تاریکی پتا ہو کیا ہوتی ہے. تاریکی کہیں ہو ہی نہ اگر تو آپ سمجھے نہ کہ روشنی کسے کہتے ہیں. رات کی تاریکیوں کے بعد پہلی کرن آتی ہے تو پتہ چلتا ہے سورج نمودار ہوا. 24 گھنٹے اگر سورج ہی رہے تو یہ اس کے متعلق آپ ڈیفائن بھی نہ کر سکے روشنی کسے کہتے ہیں. یعنی یہ ایک انداز طریق ہوتا ہے متضاد چیزوں کو آمنے سامنے رکھ کر. لطافت بے کثافت جلوہ پیرا ہو نہیں سکتی. تو وہ جو سامنے قرآن کریم میں آپ دیکھیے ازداد جسے آپ کہتے ہیں, میری وہ تبلیغ القرآن میں ایک چیپٹر ہے ازداد کے اوپر کہ قرآن نے متضاد چیزوں کو آمنے سامنے لا کے کس طرح سے اپنی بات کو واضح کیا ہے. یہ اس طرح سے جو آمنے سامنے چیزیں لائی جاتی ہیں ان کو مسانی کہتے ہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے لانا اور دہرانا کسی چیز کو, دوہرا کرنا جسے لے کہتے ہیں نا. تصریف آیات طریقہ ہے, اس کا دہراتا ہے ان چیزوں کو, تضادات سے آمنے سامنے لاتا ہے ان چیزوں کو, مشابہت ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس میں. اور یوں پوری کی پوری کتاب الحمد و الناس تک کتاب مربوط بھی ہے اور اپنی وضاحت آپ کرتی ہوئی چلی جاتی ہے, کبھی دوہرا دوہرا کے اور کبھی تضادات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کے مسان. اور اس کے بعد ہے عجیب چیز, تخشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ. ایک چیز ہے کہ جسے آپ صرف ذہنی طور پر فکری طور پر اپریشیٹ کرتے ہیں, کیا بات ہے سبحان اللہ, کیا نقطہ ہے صاحب, وہی آگے ذہن تک کس کا تعلق ہے, آگے نہیں بڑھتا. یہ چیزیں کہا جو ہم نے بتائی ہیں اولی الالباب, عقل و فکر کی بات ہے, غور و تدبر کی بات ہے, علم و بصیرت کی بات ہے کہا. لیکن اس کتاب کا مقصود صرف یہ نہیں ہے کہ تمہیں ذہنی جلا دے دے, ذہنوں میں تمہارے آ جائے کے ساتھ بڑی بلند فکری کی کتاب ہے, کیا بات ہے اس کتاب, یہ نہیں. اس کا مقصد تو دلوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے, یہ مقصود ہے. آپ اسے جذبات کہہ لیجئے, انسانی نفسیات کہہ لیجئے, انسانی قلب کہہ لیجئے, وہ اندر ایک قوت کے جس جو محرک ہوتی ہے انسان کے عمل کی. یہ جو ذہنی طور پر آپ کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں وہ محرک نہیں بنتی ہے کسی عمل کی آپ کے لیے. نیکی بڑی اچھی چیز ہے, سچ بولنا بہت اچھا ہے, کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے, پھر کیوں نہیں سچ بولتا. یہ جو کہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے سچ بولنا, یہ ایک فکری اور ذہنی چیز ہے. اسے کہیں گے تو وہ شاید گھنٹوں نہیں مہینوں اس کے اوپر لیکچر پہ لیکچر دیتا چلا جائے گا کہ سچ بولنا بہت اچھا ہوتا ہے, دلائل پہ دلائل دیتا چلا جائے گا, بولے گا جھوٹ. یہ کیا بات ہے تضاد؟ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے دماغ سے کہہ رہا ہے. یہ جو چیز ہے کہ وہ سچ بولے یہ قلب کی چیز ہے. قلب محسوس کرے کہ جھوٹ بولنے سے نقصان ہوگا سچ بولنے سے ساتھ. قلب محسوس کرے. دماغ تو دلائل سوچ لے گا. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے جو قرآن کہتا ہے کہ سوکریٹس نے جو کہا تھا کہ نالج از ورچو سقراط کا, اس کا فلسفہ یہ ہے کہ نیکی علم کا نام ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ علم نہ ہو تو انسان برائی کے راستے بھی جاتا ہے, لیکن کسی چیز کا محض علم ہونا جو ہے یہ محرک نہیں ہوتا انسان کے بلکہ وہ صحیح راستہ اختیار بھی کرے. کتنی چیزیں ہیں جن کا ہمیں علم ہے. فریب دینا غلط ہے, وعدہ فریبی وعدہ خلافی کرنا غلط ہے, استبداد غلط ہے, ظلم غلط ہے. کسے علم نہیں ہے یہ. لیکچر پہ لیکچر, تقریروں پہ تقریریں, تحریروں پہ تحریریں چلی آ رہی ہیں ان چیزوں کے متعلق, اور کیا جا رہا ہے اس کے خلاف. تو دو چیزیں آئیں. پہلا جو ہے وہ مسلمہ وہ غلط ہے سقراط کا کہ علم اگر کسی چیز کا ہو تو وہ نیکی ہوتی ہے, وہ ورچو ہوتا ہے. صرف علم ورچو نہیں ہوتا. علم سے ایک بات سیکھی جا سکتی ہے کہ تھینک یو مہلک ہے. علم بتا دے گا تھینک یو مہلک ہے. اس کے بعد یہ بات کہ تھینک یو مجھے نہ کھانا چاہیے نہ کسی دوسرے کو دینا چاہیے, یہ اگلی چیز. یہ جو ہے علم کو سے فائدہ اٹھانا, صحیح مصرف میں لانا, یہ محرک جذبہ اور ہے جسے اندر قلب کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن ضرور دیتا ہے قلب سلیم. قلب جھک جائے اگر ان چیزوں کے سامنے جسے عقل نے صحیح مانا ہے, پھر صحیح راستہ اختیار کرتا ہے. صرف علم سے نہیں. آپ کو یاد ہوگا جو غالب کا شعر میں عام طور پہ دہرایا کرتا ہوں, وہ عجیب چیز کہہ گیا ہے, وہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد. کیا بات ہے جانتا ہوں, ہے علم. ذہنی طور پہ بالکل ٹھیک بات ہے, فکری طور پہ صحیح ہے, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. یہ کیا چیز ہے اگلی جو ادھر نہیں آتی؟ شیخ صاحب آپ بھی ادھر نہیں آتے. طبیعت آزادی وہ بھائی مجھ سے کہو چھوڑ لی, چلو نہ آؤ بچا کے سانو نہیں پروا. یہ کیا چیز ہے جو طبیعت ادھر نہیں ہے؟ جانتا ہوں. کیا بات ہے اس شخص کی؟ ہاں ایک سادہ تشریح ہے, بہت بڑا فلسفہ ہے جس کو حل کر گیا. رستو وغیرہ اور سقراط وغیرہ کی تربیت کر گیا تھا. اور زندگی میں جو تجربہ ہمارا ہوتا ہے اس تجربے کی شرح کر کے جانتا ہوں سواد صاحب. کتنے ہم میں سے نہیں جانتے, سب جانتے ہیں کہ جبر و استبداد جو ہے تباہ کن ہوتا ہے, فرد کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی, انسانیت کے لیے بھی, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اس لیے کہ اس میں کچھ لذت ملتی ہے, وہ میٹھا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے قرآن نے جو کہا تھا یہاں کے اولی الالباب ہیں, صاحبان عقل و بصیرت ہیں جو ان چیزوں کے پہنچتے ہیں, تو فوراً وہ چیز آئی کہ یہ وہ کہیں سمجھ نہ لیں کہ سوکریٹس والا ہی معاملہ سمجھنے کی بات ہے ساری. بالکل نہیں, یہ سمجھنے کی بات صرف نہیں, یہ ہے تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, جو ان قوانین خداوندی کے انجام پہ جن کی نگاہ ہوتی ہے, ذہن سے سمجھتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں, دل جھک جاتا ہے ان کا اس کے سامنے. دونوں چیزیں لے آیا ہوں میں, سمجھنا ہی ضروری کافی نہیں ہے. بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے مصنف کتابوں کو آپ دیکھیں گے علم کے اعتبار سے اتنے اونچے, سیرت کے اوپر نگاہ ڈالیے تو نہایت گھناؤنی نظر آتی. علم کا ہو کوئی شائبہ ہی ان کے کردار میں نظر نہیں آتا. اور مغرب والوں نے تو بات الگ ہی کر دی ان دونوں, پرائیویٹ ایتھکس اینڈ پبلک ایتھکس, سیدھی سی بات. علم شہ ہی اور ہے, فلسفہ شہ اور ہے, ذاتی کردار اور ہے. وہ کہتا ہے غلط. پہلی چیز ضروری یہ ہے مشاہدات فطرت, قوانین فطرت, ان کا مطالعہ مشاہدہ, عقل و فکر کی روح سے نتیجے پہ پہنچنا, پھر قرآن کی شمع کو ہاتھ میں لینا, اور اس سے بھی فکری طور پر یہ نہیں کہنا کہ کیا بات ہے قرآن کی بہت عجیب مستند کتاب ہے, رجل اس سے دل کام جلد کام اٹھے دل جھک جائے. کہا زالے کا حد اللہ, یہ ہے ہدایت خداوندی. کیا اس قدر خوبصورت انداز میں یہ شخص کہہ دیتا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ کچھ بھی نہیں بڑی چیز, وہ جو پہلی چیز تھی نا وہ بھی کچھ نہیں. یہ نہیں اور دماغی طور پہ بھی آپ ان نتائج سے پہنچ گئے. کتاب افضل سے آنا یہ تو فکری طور کے اوپر بڑی بلند چیز, کچھ نہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے ہدایت, یہ مکینیکلی حاصل ہونے والی چیز نہیں, یہ رسمیات سے پوری چیز نہیں ہو سکتی, یہ ذہنی اور فکری طور پر بھی یہ چیز جو ہے ضروری ہے وہ سمجھنا, لیکن وہی نہیں ہے ہدایت. ذہن و فکر متاثر کرے انسان کے قلب کو اور پھر یہ اس راستے کے اوپر چلے تو پھر طبیعت ادھر آ جاتی ہے. کیا بات ہے, زانے کا ہو دلنا ہے, یہ ہے ہدایت خداوندی, یہ ہے صحیح رہنمائی ہے, یہ ہے صحیح راستے پہ چلنے کا طریقہ, یہ ساتھ ہو. اب سمجھ میں آ گئی نا بات, ایک تو وہ ہے کہ جو بہرحال غور و فکر ہی نہیں کر, پھر جو غور و فکر کرنے والے ہیں فکری طور پہ دیکھیے تو کتنے کتنے جناب کمرے بھرے ہوئے ہیں کتابیں لکھ لیتے, سو سو جلدیں ہیں ایک ایک قرآن کی تفسیر, طبیعت ادھر نہیں, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے زالے کا ہو دلہ ہے, یہ بھی مہنگے شاؤ و میں یود لاؤ من ہر, جو اس طریقے کے اوپر صحیح راستے کے اوپر نہیں کرتا نہیں آتا اس کے سامنے صحیح راستہ آتا ہی نہیں. فکری طور کے اوپر اگر اس کے متعلق ساری عمر یہ سب کرتا رہے وہ کہتا ہے کہ نہیں, قلب پہ اگر اس کا اثر نہیں وہ متاثر نہیں ہے تو وہ صحیح راستے پہ نہیں آ سکتا. کہتا ہے ایک اور بھی ہے, آفا نہیں جب تک بے وجہ ہی سول عذاب یوم القیام. کہتا دوسری قسم کے لوگ ہوں, وہی وہ جو ذہنی طور پہ معلوم کر لیا کہ یہ واقعی چیز خطرناک ہے تباہ کن ہے, اس تباہی سے بچنے کے لیے قانون خداوندی ہی سے اس کی حفاظت ہو سکتی. انگلی اگر آگ میں ڈال لی ہے اور وہ جل گئی ہے تو اس کے لیے جو خدا نے بوٹی جڑی بتائی تھی نا جس کی مرم بنائی جاتی ہے اس سے اس کو آرام ہو. قانون کی خلاف ورزی کے جو تباہ کن نتائج ہیں ان سے بچنے کے لیے قانون جو دوسرا ہے اس کے لیے دیا قرآن نے, اس کا اتباع ہے انہیں توڑ کے نہیں. اور اگلی چیز ظلم اور استبداد کی روح سے جو تباہیاں آتی ہیں قرآن کہتا ہے وہ لوگ ہیں ان سے بچنے ان کو روکنے کے لیے پھر اپنی ہی تدبیریں کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں نہیں اس سے نہیں روک سکتے, خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تم نے عدل و احسان کی ہے اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ تباہیاں آ رہی ہیں, اس کی حفاظت کا ذریعہ خدا ہی کے قانون کی طرف آؤ. اور قانون یہ ہے کہ ان الاغلال یذھب السیئات, جتنی غلط کوششیں تم نے کی ہیں ان کے مقابلے میں اتنی ہی ان سے زیادہ صحیح باتیں کرو تو پھر اس کا کفارہ ہو سکے گا. اور اگر تم اپنی ہی تدبیروں سے چاہو گے کہ یہاں یہ کمزوری تھوڑی سی رہ گئی تھی, تھوڑے تھے نا پولیس والے وہاں کھڑے اس واسطے یہ ہو گیا, زیادہ فورس کر دیجئے اور یہ قانون اور اس قسم کا بنا لیجئے اور یہ اس قسم کا انداز اور اختیار کر لیجئے, کہتا اپنی ہی تدبیروں سے چاہتے ہیں کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن نتائج سے اپنے ہی تدبیروں سے بچ جائیں. ویزا نے من دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کیا, کہتا نہیں بچ سکتا, اس کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر اسی کے قانون کی طرف رجوع کرنے سے تم. اور یہ جو ہے جسے رحیم کہا ہے رحم کہا ہے رحمت کہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اس کے قانون کی خلاف ورزی سے تباہی آتی ہے اس نے اس کے مداوع کے لیے بھی ایک تجویز کر رکھی ہوتی ہے. آگ کے جلنے سے میں نے بھی عرض کیا جہاں انہیں میں درد ہوتا ہے اس نے اس کے ساتھ ہی ایک ڈیوٹی پیدا کی ہے. علم ہونا چاہیے اس کا تمہارے پاس, وہ لگا دو گے اس سے آرام ہو جائے گا. رحمت یہ ہے کہ اگر اس کے کسی قانون کی خلاف ورزی سے کوئی تباہی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو اس نے اس کی پروویژن کر رکھی ہے کہ اس کے لیے مداوع کیا کیا جائے گا. ازداد یہ بھی ہے, کہا یہ ہے طریقہ. تباہی کے وقت بھی یہ لوگ پھر خدا کے قانون کی طرف نہیں آتے, اپنی تدبیروں سے, اپنی ہی غلط کوششوں سے تباہیاں لاتے ہیں اور پھر اپنی تدبیروں سے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ دوری گمراہی ہے, نہیں بچ سکتے. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون, جتنے جی چاہے یہ اپنی تدبیریں کرتے رہے. ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے جو تباہ کن نتائج اعمال تھے ان کے نتائج تو تم نے چکھنا پڑے گا. کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون, وہاں پہلے آئی تھی خارجی کائنات, وہاں فطرت کے قوانین تھے اور مشاہدات فطرتی کی طرف توجہ دلائی. یہاں بات ہوئی ہے انسانوں کی دنیا میں تباہیاں کیسے آتی ہیں, تو اس کے لیے قرآن کیا کرتا ہے؟ اقوام سابقہ کی تاریخ کو سامنے لاتا ہے کہ تم دیکھ لو یہ فرعون اور نمرود اور شداد اور ان لوگوں کی تاریخیں جو لاتا ہے قرآن, وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ یہ ہے کہ جب جس زمانے میں, جس قوم میں, جس ملک میں کوئی ایک انسان خدا ہونے کا دعویٰ کر دے گا اور انا ربوں کو مضالہ کر دے گا, ساری قوم بھوک کے مر جائے گی. اور کہا لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ بات کسی خاص فرعون کے متعلق نہیں ہے. جہاں بھی کسی کی انانیت نے یہ کہا, جہاں بھی وہ مستبد ہوا اور جابر ہوا اور عامر ہوا اور ڈکٹیٹر ہوا اور ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ اس نے کیا, نتیجہ اس پر تباہی ہو گیا. تو یہ ہے جو قرآن کہتا ہے. اسی لیے جب وہ انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے کہ ہمارے ان قوانین کی خلاف ورزی سے تباہی آئے گی, تو وہ تاریخ کو پیش کرتا ہے, تاریخی شواہد کو پیش کرتا ہے اپنے دعوے کی صداقت کے ثبوت میں. کذب الذین من قبلہم, اس سے پہلے بھی کچھ قومیں گزری, ان سے جب کہا کہ سنگھیا کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے, انہوں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو, ہلاک ہو جاؤ گے, دیکھو تو صحیح ہم کیسے بن رہے ہیں. تو اس کے بعد فآتاہم اللہ العذاب من حیث لا یشعرون, کیا بات ہے, تباہی پھر ان کے اوپر آ گئی ان مقامات سے جو ان کے عقل و شعور میں بھی نہیں تھے. اپنی تدبیروں سے, عقل و شعور کی روح سے تو انہوں نے وہ خانے بند کیے تھے, یہاں سے بھی نہ آئے, یہاں سے بھی نہ آئے, لیکن وہ ان راستوں سے آ جاتی ہے تباہی جو ان کے عقل و شعور میں بھی نہیں ہوتی. اور وہ عقل و شعور میں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ قوت کا جنون عزیزان من عقل و شعور کو معاوض کر دیتا ہے. شرابی کی سمجھ میں نہیں بات آتی کہ یہاں کہاں سے تباہی آ گیا, کون آ سکتا ہے ساڈے سامنے کا. یعنی یہ جو ہوتی ہے نا نشے کی انانیت, وہ صحیح نتیجے کو دیکھنے نہیں دیتی. یہ بصارت اور سماعت اور سمجھ اور فہم سارے معروف ہو جاتے ہیں. دوسرا آدمی جسے یہ بات نہیں ہوتی, جس نے نہیں پی ہوتی ہے, جس کو نشہ نہیں ہوتا, وہ یہ کہتا ہو آ گل بھی نظر نہیں آؤں گی, یہ سمجھ لوں واقعی نظر نہیں آؤں گی. نظر آتی ہو تو انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کے باوجود پھر وہ اس نے آگ دے دے اپنی آگ میں, اس کو آگ نظر نہیں آتی. من ہے سدا یشعرون, صرف فکری طور پر چاہتے تھے کہ تدبیروں سے ایسے مقامات سے تباہی آتی ہے جو اس کے اصل و شعور میں بھی نہیں ہوتی. اور تاریخ عالم عزیزان من بھری پڑی ہے, عجیب چیز ہے. آپ رائز اینڈ فال آف دی رومن امپائر اگر آپ پڑھ کے دیکھیں ابن کی, تو اس نے وہ دکھا رہا اتنے اتنے بڑے عقل مند اور مفکر سے اس دور میں رومن امپائر کے اندر, اور ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تاریخ کے, وہ کہتا ہے کہ اب جو میں جو لکھ رہا ہوں تو پڑھنے والے یہ کہیں گے کہ ان اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا تھا, اس کو لکھتا ہے کہ نظر اس کا کیا علاج کے نہیں نظر آتا تھا, آج بھی نہیں نظر آتا, جو مدہوش نہیں ہوتے وہ آج بھی یہ کہتی ہیں کہ ان کو یہ بات بھی نظر نہیں ہے. تو لا یہ شرون عذاب کا حم اللہ حل, کیا عذاب ہے سنیے, عذاب کا حم اللہ حل خزی فل حیات دنیا, ہمارے ہاں تو ہر چیز قیامت پہ اٹھا رکھی ہوتی ہے, وہاں جا کے ملے گا عذاب بھی, وہاں ملے گا ثواب بھی, وہاں ملے گا. قرآن کہتا ہے کہ عذاب یہ ہے قوموں کا کہ ذلت ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر, ذلیل ہو جاتی ہے وہ قوم دوسری قوموں کے مقابلے میں, عزیزان من ذلیل ہو جانا اور ذلیل سمجھنا اپنے آپ کو, یہ ہے خزی فل حیات دنیا. کہا یہ تو یہاں کی بات ہے اور معاملہ یہی ختم نہیں ہو جاتا, ولا عذاب الآخرت, یہ تو حال کی بات ہے, مستقبل میں جو عذاب آنے والا تباہی آنے والی ہے وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوتی ہے. لو کانو یا لمون, اے کاش یہ سمجھتے اس بات کو جو ہم کہہ رہے ہیں, لیکن بابا نے جو عرض کیا ہے وہ سمجھے کیسے, وہ تو شراب میں نشے, وہ تو سمجھ اور گوج کی صلاحیتیں محسوس کر رکھی ہوتی. لو کانو, لو کانو عجیب بات ہے کہ سمجھنے کی صلاحیت تو ان میں ہوتی ہے, اے کاش ان کو یہ کام میں لے. لو کانو یا لمون ولاقت ضرب نہ دے کرتے ہیں کہ کسی طرح سے تو یہ سمجھ جائیں, تو کسی طرح سے یہ سمجھ جائیں, ڈال رہا ہوں یہ پرزک کروں, کہتا اس قرآن میں یہ لاتے ہیں. اور پھر آئی ہوئی بات قرآن کی, قرآن قرآن عربی غیر ازی عوض, قرآن قرآن کے معنی ہوتا ہے پروکلمیشن, اعلان عام کر دیں تمام نوع انسانی کے لیے اعلان عام. عربی ویسے تو یہ عربی زبان کے لیے لفظ ہے, لیکن بنیادی طور پہ خود عربی کے معنی واضح کے ہیں, اس کے معنی واضح ہیں, واضح بالکل. قرآن ہے تمام نوع انسانی کے لیے اعلان عام ہے, نہایت واضح ہے, اور آگے ہے غیر ذی عوض عربی زبان عزیز آ جاتا ہے, اس میں کوئی پیچ و خم نہیں, ایک پن جسے کہتے ہیں کوئی پیچ و خم نہیں, واضح ہے کوئی پیچ و خم نہیں, سیدھا ہموار ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ عربی زبان عجیب زبان ہے یہ, ایوا جن لفظ عین کے زیر کے ساتھ, اگر یہی لفظ عین کے زبر کے ساتھ ہو آواجن ہو, آواجن اس پیڑ کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جا سکے, دیوار ٹیڑھی لکڑی ٹیڑھی جو محسوس شکل میں ٹیڑھ پن جس کا آ جائے اس کو وہ آواجن, اور وہ پیچ و خم خمید دی اور ٹیڑھ پن جو اصل و بصیرت کے روح سے سمجھ میں آئے اسے ایواجن کہتے ہیں. قرآن عربین غیر ذی عوض, یہ جو فوٹا لے کے نا ماپن پہ جاتی ہے تو یہ سید ہے یا نہیں, یہ عوض عقل و بصیرت کی روح سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس میں کوئی پیچ و خم نہیں, کوئی ٹیڑ پن نہیں, اعلان عام واضح کتاب, اس میں کوئی ٹیڑ پن نہیں, لیکن عقل و بصیرت کے سمجھ میں آئے گی. مقصد لاللہ ہوں, جو میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن جہاں کوئی بات کہتا ہے لاللہ ہوں کے معنی یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا اگر ایسا تم نے کیا تو لاللہ یتقون, یہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرے, جب یہ یقین ہو جائے مکمل کتاب ہے, واضح کتاب ہے, پیچ و خم کوئی نہیں ہے, منزل مقصود تک صحیح پہنچانے والا راستہ ہے, تو پھر تو بہرحال اتنا کچھ سمجھنے کے بعد تو پھر چاہیے نا کہ اس صحیح راستے پہ چلے, بشرطے کہ یہ ان کے قلب کو متاثر کرے. کہا صحیح راستہ کیا ہے, غلط راہ کیا ہے, کہا یہ بھی ایک مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. سارے قرآن کی دعوت, اس کی تعلیم, اس کا پیغام صرف ایک ہے, ایک خدا سے قوانین کی عطا, کسی اور کو ساتھ اس میں انسانوں پہ وضع کردہ ساختہ قانون کو ساتھ ملایا تو شرک ہو گیا. کچھ بھی نام رکھ لیجیے ان کا, وہ انسانوں کے وضع کردہ جو ہوں گے خدا کے ساتھ, تنہا ان کو انسانوں کے ہی وضع کردہ کو آپ دیں, خدا کو درمیان میں لائے نہیں تو یہ کفر ہوتا ہے, جسے سیکولرزم کہتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں نا مذہب کو دخل نہیں ہوتا. سیکولرزم کی بات آئی تو میں ابھی دو منٹ میں ایک بات کروں گا آپ سے. اور اگر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو مذہب کہہ دیا جائے تو ہوتی تو وہ بھی سیکولرزم, وہ فریب نفس ہوتا ہے. اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسلامی ہے, یہ مذہبی ہے, یہ سب کچھ ہے. ایک خدا, لا الہ الا اللہ, کوئی صاحب اقتدار نہیں ہے, صرف خدا. توحید, وحدانیت, لا الہ, آگے اس کے زندگی. یہ ہے قرآن, یہ ہے اسلام, یہ ہے دین. کہا کہ آؤ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھو. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون, کہا کہ ایک شخص نوکر ہو جاتا ہے کسی گھر میں, وہاں 20 آدمی ہوتے ہیں, یہ کسی فرم میں, کسی دکان میں, کسی فیکٹری میں, تو ایک نہیں وہاں مالک یا آقا ہوتا, وہ دسیوں ہوتے ہیں. شاید وہ یہ جو لمیٹڈ کنسرن ہمارے یہاں بنا لیتے ہیں, سارے شیئر ہولڈر وہاں آقا ہوتے ہیں, یا ہمارے یہاں کی حکومتیں ہوتی ہیں, نیچے سے لے کے آپ سے پٹواری سے لے کے اور کمشنر تک اور چپراسی سے لے کے اور چیف سیکرٹری تک, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے آسم درمیان میں آتے ہیں. ہر ایک ہاتھ کہتا سوچو کسی ایسے شخص کی کیفیت تو کسی ایسی جگہ نوکر ہو جائے تو جس میں وہ بیسویوں ہوں, اور بیسویوں ایسے ہوں کہ وہ ہم مزاج بھی نہ ہوں, ہم آہنگ بھی نہ ہوں, ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی ہوں, بڑے بڑے غصے بھی ہوں, بات بات پہ ناراض بھی ہو جائیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ہم نہ ملے, ایک کچھ حکم دے دوسرا کچھ حکم دے, نہ مانے تو دوسرا لے لے, جھگڑنا شروع کر دے. کہا سوچو اس نوکر کی حالت کیا ہوگی, کیا مثال ہے قرآن. اس بیچارے کے لیے صبح کرنا شام کا لانا ہے, جوئے چیز کا ایک دن نہیں گزارا ہو سکتا اس کا. کہتا سوچو تو صحیح, اگر کسی کو اس قسم کی نوکری کرنی پڑے اور اس کے مقابلے میں بارہ جو ڈال سارا مل میرا جو دل, اور دوسرا وہ کہ صرف ایک کا بولا, پتا سوچ لیا فرق کتنا ہوتا ہے اس کے اندر. یہی فرق ہے ایک اسلامی نظام میں, خدا کے دین میں, اسلامی مملکت میں, اور انسان کے نظام میں. حال رستہ بھی یہاں ہے نا, خود ہی ہمیں بتاؤ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں. عزیز الرحمن, یہ ذہنی چیز نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں خدا پر کہ لا الہ الا اللہ, اس کے سوا الا اللہ کوئی الہ نہیں. الہ کا تو کہا عربی زبان میں ترجمہ کر دیا معبود, معبود کے معنی جس کی پرستش کی جائے, اور مطمئن ہو کے بعد قوانین, اقتدارات, اختیارات تو بیسیوں کے, اور پرستش صرف خدا, پرستش کا تو تصور ہی نہیں. یہ جو نوکر ہوا ہے قرآن نے مثال دی ہے, یہ جو اس کے ہاں یہاں 20 آکا سے, یہ ان کی نمازیں پڑھا کرتا ہے, وہ تو مثال دیتا ہے نوکر کی جس نے ان کے حکم کی, ان کے فیصلوں کی اطاعت کرنی ہے, ان کی تعمیر کرنی ہے. مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو ایک خدا کو الہ ماننا ہے اس کے معنی کیا ہے. یہاں الہ تو مانا جاتا ہے جس انسانوں کو, اور سجدہ کر نماز پڑھ دی جاتی ہے, حالانکہ سجدہ کے معنی ہے کسی کے حکم کے سامنے جھک جانا. یہ ہے وہ ایک الہ کی ملازمت, اس کو سجدہ کرنا, اس کو تسلیم. کیا بات کیا گیا, یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ جو دسویں کا ملازم تھا اس سے نجات مل جاتی ہے اس ایک کا ہو جائے تو. اور ایک کے ہونے کے لیے تو عزیزہ نے من کسی ایک کی طرف آپ منہ کریں گے تو بیسویں کی طرف آپ کی پشت ہوگی. اگر آپ کوشش کریں کہ دوسروں کی طرف اسی طرح سے منہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا, کسی ایک کی طرف کرنے سے. تو انی وجہ تو وجہ للہ جی فطر سماوات و الارض حنیف و مبان, یہ ہے ایران ابراہیم, کہ میں ہر طرف سے منہ موڑنے کے بعد صرف ایک کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں. کہا یہ ہے توحید. وما انا من المشرکین, اگر ایک وقت میں کئی ہوں جن کے سامنے رخ کیا ہوا ہو تو یہ شرک ہے. یہ جتنے آپ کے یہاں فرقے ہیں, جتنا تفرقہ ہے, الگ الگ فقہ ہیں, الگ الگ فرقے ان لوگوں کی, الگ الگ نمازیں, یہ مختلف الہ ہیں نا جن کی تعمیل ہو رہی ہے. ایک خدا کو الہ ماننے والی جو امت ہے اس میں تفریق تفرقہ فرقہ بندی ہو ہی نہیں سکتی. وہ ایک کے احکام ماننے ہیں نا, یہ چھوٹا سا ایک حکم مانتے ہیں نا آپ پی ٹو بی لیفٹ کا, کوئی تفرقہ نہیں, کوئی اختلاف نہیں, سب اس موڑ کے اوپر جا کے جو حکایت کرتے ہیں قانون کی, وہ سارے کے سارے اس طرف چلے جائیں گے. گولدارا آئے گا وہ بائیں کی طرف مڑتے چلے جائیں گے, سب مڑتے چلے جائیں گے, شیعہ سنی وہابی حنفی اہل حدیث, کوئی اس میں تفرقہ نہیں ہے نا. ایک قانون کی حکایت نظر آتی ہے نا سامنے, لیکن جہاں مذہب آتا ہے مجھے میں بتایا کرتا ہوں, انارکلی میں شام کو جا کے بیٹھی, یہاں سے وہاں تک ہزاروں مخلوق ہوتی, کوئی تفرقہ نہیں ان میں ہوتا, کسی قسم کا اختلاف ہی نہیں ہوتا, اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں. ایک ہجوم ہوتا ہے مسلمانوں کا بالکل سیکولرزم ہے نا, یعنی اس میں مذہب ابھی نہیں آیا. جو ہی وہاں مغرب کی اذان ہوئی, دس اس مسجد میں, بیس اس مسجد میں, وہ ادھر وہ ادھر, مذہب آیا, تفرقہ پیدا ہوا. جس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا ہر الہ سے مڑتے ایک الہ کی طرف, ان کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں الہ والی بات پہلی نہیں ہے وہاں تو اس میں تفرقہ کوئی نہیں ہے. اور جو ہی وہ ان کے یہاں کا وہ الہ آتا ہے, وہ کتنے الہ ہوتے ہیں, جو ہر مسجد کا الہ الگ الگ, یعنی وہ صلات وہ مسجد وہ سجدہ کہ جس نے ان میں عبادت پیدا کرنی تھی, وہ ان میں اختلاف کا مشہور ذریعہ بن گیا. یعنی پہچانے جاتے ہیں اس طرح سے, ان میں سے بھی جو نماز نہیں پڑھتے ان میں پھر بھی باہر دیوار میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ پڑھنے والے جو ہیں یہ چلتے ہیں, اور پھر جو کسی دوسری مسجد کے اندر وہ دوسرا چلا گیا اور اس میں جا کے ہاتھ باندھے یہاں, اور وہ ہیں یہاں والے پیچھے پڑ گئے ان سے. یہ باہر والا جو ہے یہ کبھی اختلاف ہی نہیں کرتا کہ تم پتلون کی جیب بھی کیوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, تم ایس پاکٹ کیوں رکھے ہوئے, اسے مرضی رکھے, کوئی اختلاف نہیں. یہ بھی عجیب چیز ہوتی ہے جسے آپ سیکولرزم کہتے ہیں, جس میں مذہب نہیں آتا اس میں تو پھر بھی اتفاق ہوتا ہے, اور جس میں مذہب آتا ہے ہر ایک کی نماز الگ, ہر ایک کی مسجد الگ. کہاں سوچو ایک ایسا رجل کہ جو اتنوں کا ملازم ہو, اس کا کیا درگت بن. ہاں مثلا کہا, بات میں نے سمجھائی, غالباً سمجھ میں آ گئی ہوگی بات تمہارے. الحمدللہ, کیا بات ہے, بال اکثر بات کیا اتنی صاف ہے, اور اس کے باوجود یہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہاں جو آپ بیٹھے ہوئے تھے سارے مسلمان اکٹھے, جسے کہتے ہیں کہ وہاں جانے سے اس کی درگاہ میں پہنچے, وہ کہتا ہے سبھی ایک ہوئے, قطن الگ ہے, یہ جو ایک تھے سبھی وہ الگ الگ ہوئے اس کے دربار میں پہنچنے کے لیے. لا یعنی تو اتنی سی بات بھی سمجھ میں نہیں کیا کہ وہ ان کا نوکر وہ اچھا ہے, وہ شخص ان کی نوکری جو کر رہا ہے, یا ایک کا نوکر اچھا ہے. لا یعنی کہا, باقی ان سے جھگڑنے کی بات نہیں ہے, معاملہ جو ہے انا کا میت ان جھگڑتے رہے, یہاں معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا, یہاں کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روز جھگڑا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی حیات اب بھی زندہ ہیں حضور یا وفات پا گئے. قرآن کہتا ہے انا کا, وہ انا ہے, یقیناً تو بھی مرنے والا ہے, یہ بھی مرنے والے, دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے, میتوں میں انا ہوں میتوں. تبھی زندگی کی موت جو ہے وہ تو ہر جسم کو ایک جیسی آتی ہے, لیکن یہ موت خاتمہ نہیں کر دیتی. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربہم ये झगड़े जो जहां तुम कर रहे हो ये साथ लिए हुए जाओगे वहां, इन्होंने भी मर जाना है तुमने भी वहां, ये फिर झगड़ा खुदा के सामने आएगा तो वहां बात चलेगी। नतीजा जो है खुदा के सामने आना और क़यामत क्या माने, उनके जब नतीजे सामने आएंगे तो बात वाज़े हो जाएगी कि किसने सही कहा था किसने गलत किया, कहा सही और सच्ची बात है जो सामने आ रही है, ये फिर नहीं चल रही। दो चीजें हैं, फमन अज़लमु मिम्मन कज़ाबा अल्लाह व कज़ाबा बिस्सिद्दिक़ इज़्ज़ा, दो दो कैटेगरी कहे उससे ज्यादा जालिम कौन होगा कि जो अपनी तरफ से बात कहे और कहे ये कि ये शरीयत खुदाबंदी है। तो मन अज़लम उससे ज्यादा जालिम कौन होगा, झूठ बोले कि ये खुदा की तरफ से है, और दूसरा ये वह कज़्ज़ब बिस्सिद्दिक़ उसके सामने ये सच्ची बात आए और वो उसे तस्लीम न करे, यानी वो बात झूठी लाने वाला और ये सच्ची को तस्लीम न करने वाला उसको झुठलाने वाला, दोनों ही अज़लम। नबूवत का सिलसिला तो खत्म हुआ, उसके बाद जो भी दावा करेगा वो झूठ बोलेगा कि मुझे खुदा की तरफ से भी मिलता है। वो तो कभी कभी कोई आता है और हुज़ूर के बाद बयान तौर से मजा रहता है कि ये मुफ्तरी है लगा, झूठ बोलता है हर एक हमने से कहता है, लेकिन अगली बात कि खुदा की तरफ से जो आई हुई किताब है उसको अमलन झुठलाता है, उससे ज्यादा जालिम भी कोई नहीं, इधर हमारी निगाह नहीं आती। कुफर नहीं है ये नहीं कहा कि उससे इनकार करता है, झुठलाना और चीज होती है, ये माने के हाँ ये ठीक बात है लेकिन अपने अमल से ये साबित करे कि ये गलत है। परहेजगारी से तबाही आती है, फरेबकारी करता चला जाए इसे तकलीफ करते, वो माने के हाँ सा फरेबकारी बनती है लेकिन अनैसा थी जहन्नम मसवल बिल काफिर नहीं कहता, ये दोनों एक किस्म के काफिर होते हैं, खुदा की तरफ मंसूब करने वाला गलत चीज को और सच्ची बात जो आए तो उसकी इस तरह से उसको झुठलाने वाला अपने मसवल बिल काफिर, दोनों का कुफर एक जैसा होता है। हालांकि ये जुबान से इकरार कर रहा था उसकी सदाकत मसवल बिल काफिर, इसके मुकाबले में दोनों वो जो सच्ची बात खुदा की तरफ से लाया और वो कि जिन्होंने अपने अमल से उसको सच कर दिखाया, ये है जिनको मुत्तकी कहा जाता है। इसका बदला क्या है, ये बदले का लफ्ज हमारे यहाँ ये लफ्ज ऐसा है सिला मुआवजा बदला, ये सही नहीं है। फितरी नतीजा इसके माने होते हैं, असल में जजा के माने होते हैं। इसका फितरी नतीजा क्या है, जजा क्या है, या हम बहरहाल खूबर हैं हम बदला मुआवजा कहने के, ये क्या है, दो लफ्ज हैं अज़ीज़ान ईमान, बड़ी चीज है। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, खुदा के हाँ से इन्हें ये जो चाहेंगे मिलेगा, जो चाहेंगे, कितनी बड़ी चीज। अब ये आ गया सवाल जहनों में, हो सकता तो हमारे जैसे कुछ जहन हूँ वो कहें कि जब ये कहा है कि जो चाहोगे मिलेगा तो हम तो एक बुरी चीज चाहें, मिलेगा ना, वो आपने जो कहा था जो चाहोगे मिलेगा तो हम तो वो आरजू ही गलत हो और वो हो हमारी, तुमने ये तो पाबंदी लगाई नहीं, कहा ये था लहुम मा यशाऊन, कुरान है उसने कहा जिन लोगों की हम ये बात कह रहे हैं ना कि वो जो चाहेंगे मिलेगा उनकी कैफियत ये होगी, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, वो अपनी आरज़ुओं को खुदा की मर्जी के साथ हम आहंग रखे हुए होते हैं, वो उसके खिलाफ चाहते ही नहीं है। सर वाह वाह वाह, ये है 76:30, ये उनकी बात हो रही है। जाले का जजाउल मुहसिनीन, वो जो हुसनकाराना अंदाज से जिंदगी बसर करते हैं, ये लफ्ज मैंने कहा ना जजा का लफ्ज तो आता है वो उस अमल के अंदर होता है, वो नतीजा जो होता है बाहर से नहीं मिलता, सेंकिए के अंदर हलाकत होती है, पानी के अंदर जिंदगी बख्श सलाहियत होती है, ये नहीं होता कि पानी हम पिए तो बाहर से को कहे कि अच्छा भाई आइए जिंदगी की पूरी या भी नाल खा ला, वो पानी के अंदर होती है, वो सैंक्चुअरी के अंदर होती है, जगह के ये माने होते हैं, उसके अंदर है। हुसन काराना निजाम के माता है, जिंदगी बसर करने का कितनी नतीजा ये है कि उस कौम में लहुम माजान अजीजा ने मान, अगर ये निजाम किसी कौम के अंदर पैदा हो जाए कि हर एक की सही आरजू जो उस कानून के मुताबिक है वो पूरी होती चली जाए, क्या बात है, इसी को जन्नत कहते हैं और क्या हो। और गलत निजाम में तो अगर सही याद आ जाए, बेनियाजी से तेरी नाज उठाए क्या था, जो ना चाहा वो हुआ और जो चाहा ना हुआ। मब्दाए ख्याल से बस इतना मिला है मुझको, जो ना मांगा वो मिला और जो मांगा ना मिला। बादल के निजाम में मिलता होता ये, जो ना चाहा वो हुआ और जो चाहा ना हुआ। और मब्दाए ख्याल से बस इतना मिला है मुझको, जो ना मांगा वो मिला और जो मांगा ना मिला। और सही निजाम में लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ। قرآن کا مکافات عمل کا جو نظام ہے بڑا صحیح انسانی فطرت کے مطابق، کوئی انسان بھی معصوم جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی لغزش ہی نہ اس پہ ہوئی ہو ساری عمر، یہ نہیں ہوتا، کچھ لغزش ہوتی ہے۔ اگر وہاں یہ معیار ہو جائے کہ وہ جس کی زندگی بھر جس میں کوئی لغزش نہیں ہوئی ہوگی وہ جنت میں جائے، تو پھر اس کے فرشتے ہی اس کو آواز کر سکتے یا اس کے کوئی منتخب افراد، عام نو انسانی تو اسے معلوم رہے۔ اس نے کہا یہ ہے کہ نہیں، ہمارا میزان ہے، ومن ثقلت موازینہ فاوان، دونوں پلڑے ہیں، حسن کارانہ عمل کے لیے ایک طرف، جو اس میں کچھ لغزشیں ہوئی وہ میزان کی دوسری طرف، معیار یہ ہے کہ جو پلڑا جھکے گا اس کے مطابق اس کی زندگی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جانے والے کا جو پلڑا نیکیوں کا کہہ لیجیے نا، جو جھکا ہے تو اس کے دوسرے پلڑے میں کوئی برائی نہیں ہوگی، نہیں، سب صرف جھکے گا، 51% ہے پاس مارک، 49 غلطیاں ہوتی ہیں اس میں۔ یہ کیا ہوتا ہے، وہ جو معیار مقرر کیا ہے نا پاس مارک کا 51 کا، وہ جو اس کی کثرت ہوتی ہے وہ ان غلطیوں کا کسارا ہو جاتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، غلطیاں لغزشیں لیکن معافیت نہیں، ارادتاً خلاف ورزی قانون خداوندی کے نہیں، وہ یامل سوئن پہ جہالت ان کہا ہے کہ غلطی سے جہالت سے کوئی قسم کی لغزش ہو جائے اور اس کے بعد فوراً اس کی ندامت ہو جائے، لغزش تو ہو گئی نا، تو کہا یہ چیزیں جو ہے اس کے اس پلڑے میں یہ ہوں گی، لیکن وہ دوسرا پلڑا جھکتا ہوا ہوگا، اس نے پاس مارک خاص کر دیے ہوں گے، پرسنٹیج جو مقرر کی ہے کتنی بڑی چیز، یہاں کفارہ نہیں ہے کہ تمام قسم کی ناقص کوششیں کرتے چلے جاؤ۔ حضرت مسیح نے وہاں ایک جان دے دی اپنی، سارے کے سارے جنت میں، حضرت صاحب نے دعا کر دی سارے کے سارے جنت میں، حضور کی شفاعت پہ ایمان رکھ لیا تمام کے تمام جنت کے، غلط، من ثقلت موازینہ، بھلائیوں کا پلڑا جھکنا چاہیے۔ ذالک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، یہ جو اس قسم کی لغزشیں ہوں گی ان کے نتائج جو ہے وہ جو ان کی تعمیری کام ہے وہ ان کا خود کفارہ بن جائیں گے۔ بات دور نکل جائے گی ورنہ میں سائنٹیفک بیسس کے اوپر سمجھاؤں، یہ ڈاکٹر بتا دیں گے، انسانی جسم کے اندر ہر آن میٹابولزم اور کیٹابولزم جاری رہتا ہے، لڑائی ہوتی رہتی ہے اندر مختلف قسم کے سیلز جو ہیں، کچھ سیلز ہوتے ہیں یہ غلط ہوا غلط قسم کی غذا اور ان چیزوں سے پیدا ہونے والے، وہ ہلاکت والے سیل ہوتے ہیں، وہ بھی اندر پرورش پاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہم اچھی غذا اچھی ہوا اچھا پانی یہ چیزیں کرتے ہیں تو یہ زندگی بخش ہوتی، ان میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی، زندگی بخش یہ سیل جو ہیں ان کا پلڑا بھاری رہتا ہے تو صحت ہوتی، ان کا پلڑا کمزور ہو جاتا ہے تو بیماری آ جاتی، علاج کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو توانائی بخش سیلز ہیں ان میں تقویت زیادہ کی جائے تاکہ ان کا پلڑا بھاری ہو جائے. یہ پلڑے کا کی صورت جو ہے وہ تو زندگی کے ہر شعبے میں چلی جاتی ہے. قرآن نے یہی بتایا اس کے لیے اجرہم بے احسن الذی کانوا یعملون, وہ جو احسن چیزیں تھیں زندگی کی ان کی, انہوں نے وہ چیزیں کہ جن کا نتیجہ کچھ تباہی یا کچھ نقصان والا تھا ان کے اوپر یہ غالب آ جاتی ہیں, اس لیے یہ زندگی کی منزل میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کو ان کو پاس کر دیا جاتا ہے جنہوں نے 51 یا 60 مارکس لے لیے ہوتے ہیں, آگے چڑھا دیا جاتا ہے اس منزل میں. احسن اللہ بھی کام یا مرون کہا, باقی رہا یہ لوگ جو اس وقت ہمیں ڈرا رہے ہیں دھمکا رہے ہیں یہ کر دیں گے مار دیں گے, تو کہنے لگا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ, کہا یہ خدا کے باورا دوسری قوتوں سے تمہیں ڈراتے ہیں, وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کہا ان سے کہو کہ کیا میرا خدا ان کے مقابلے کے لیے کافی نہیں, بڑا ایمان ہے, قوانین خداوندی کے اتباع سے اپنے آپ کو اتنا محفوظ سمجھنا کہ کوئی کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتا, یہ ہے ایمان اور یہ نیا عقیدہ نہیں ہے. ایسا ہوتا الیس اللہ بکافی عبدہ, کہا ہر ایک کے لیے نہیں ہے خدا کافی, وہ جو اس کا غلام بنتا ہے اس کا عبد بنتا ہے اس کا معصوم بنتا ہے اس کی ملازمت اختیار کرتا ہے اس کے لیے کافی ہے عبد ہو, اور سب سے بڑا عبد تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, عبد ہو رسول فخر ہوتا ہے ان کو یہ کہنے میں عبد ہو رسول. ومئی آگے ہے وہ آگے ومئی یود اللہ فمال من ہاد ومئی جہد اللہ فمال من مرل, ترجمے وہی آئے ہیں جیسے میں بار بار کہا کرتا ہوں, ترجمے کہیں پڑھ کے دیکھیے. جس کو خدا, یہ ترجمہ ہوتا ہے, جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ راست سے ہلا نہیں سکتا, جس کو خدا ہدایت کے اوپر لے آئے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو سارا ہی قصہ ختم جو کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں, ہم جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں, جن جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دلا نہیں سکتا, جسے وہ ہدایت دے دے خود تو آدمی ہدایت پہ آ نہیں سکتا, جسے وہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. خدا گمراہ کر دے اور اس کے بعد کہے کہ اس کو جہنم میں بھیج دو, اس نے گمراہی اختیار کی تھی, جہنم میں انہیں کو بھیجا جائے گا نا جنہوں نے گمراہی اختیار کی. اور کہا یہ گیا ہے کہ وہ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کون رائے رات کو خدا ہی گمراہ کرتا ہے. یہ ہے آپ کے یہاں کا جو ترجمہ, اور یہ دہرائی جاتی ہے یہ آیت ہر خطبے میں, ہر ممبر پہ, ہر محراب میں, بلکہ یہ جو عام خطبے ہوتے ہیں نکاح وغیرہ کے, وہ جو خطبہ جسے کہتے ہیں اس میں یہ ٹکڑا ہر جگہ دیا جاتا ہے. میں یضلل اللہ فما لہ من ہاد ومن یهد اللہ فما لہ من مضل. میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہنا چاہتا, قرآن ہے, دو ہی آیتوں کے بعد اس نے کہا ہے کہ یاد رکھو ایک اصول کی بات, فمن اہتدا, یہ آیت پہلی جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہ 37 ہے, یہ اسی میں 41 ہے اسی صفحے پہ, فمن اہتدا فلنفسہ ومن ضل فانما یضلوا, جو صحیح راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے, جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنی تباہی کے لیے کرتا ہے. وہ تو قرآن نے خود کہا کہ جو صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے وہ صحیح راستہ, جو گمراہ جو غلط راستہ اختیار کرتا ہے وہ خود بھگتتا ہے. تو یہاں دو آیتوں کے بعد تو یہ کہا, اگر اس کے معنی یہ ہوں کہ خدا جسے گمراہ کرتا ہے خدا جسے ہدایت کرتا ہے تو اس بات کے معنی کیا ہوں, تو بات تو یہ, وہ تو بات ہی وہاں اس نے کی ہے کہ جس راستے کو اس نے صحیح کہا ہے جو اس پہ چلتا ہے وہ منزل مقصود پہ پہنچتا ہے, اور جس راستے کو اس نے غلط قرار دیا ہے اس پہ چلنے والا تباہ ہو جاتا ہے. وہ نہ اس صحیح راستے پہ کسی کو مجبور چلاتا ہے نہ غلط راستے کے اوپر چلاتا ہے, جسے روکتا ہے. تو ترجمہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس راستے کو اس نے کہا ہے کہ صحیح راستہ ہے, جو اس کو اختیار کرتا ہے وہ منزل مقصود پہ پہنچ جاتا ہے, جسے اس نے کہہ دیا غلط راستہ ہے اس پہ چلنے والا صحیح منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. بتایا یہ ہے کہ وہ راستہ جو ہے غلط اور صحیح جو اس کا بتایا ہوا علیہ اللہ ہو کہ عزیز انتقام, پھر وہاں یہ بھی ہے, پہلے یہ کہا کہ جس کو خدا گمراہ کرتا ہے وہ نہیں ہے, جس کو خدا دیتا ہے یہ, اور اسے کہا کہ خدا تم نے دیکھتا نہیں ہے تو خدا کتنا بڑا غالب ہے، قبضے والا ہے، اور وہ عدل کرنے والا ہے، غلط فہموں کاموں کی سزا دینے والا ہے. تو وہی وہ اللہ لفظ آئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ مفہوم غلط ہے، وہ ترجمہ غلط ہے، دوہرایا چلا جاتا. ایک بات اور آگے، ایک اور قسم کے یہ لوگ جن کو دماغی ذہنی طور کے اوپر میں نے کہا تھا نا جو ماننے والے قوانین کے، وہ سارے یہ سائنٹیفک قسم آ جاتے ہیں. وَلَا اِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھئے کہ یہ کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے، کہا جہاں تک تو کہیں گے کہ خدا نے کی. بس وہ خدا کو یہاں تک ہی صرف مانتے ہیں، اور اپنی زندگی میں نہیں لاتے اس کو. یہی تو سیکولرزم ہوتی ہے. وہ یہ کہیں گے خدا نے کہا کل افرا ہے تم مات ادھر من دون اللہ ہے، کہا جب یہاں تک تو تم مانتے ہو کہ کائنات کی تخلیق تو خدا نے کی، لیکن تم پکارتے ہو اس کے سوا اوروں کو. اصل ایمان تو یہ ہے کہ اطاعت کس کی کرتے ہو. ایک کہتا ہے یہ خدا نے پیدا کیا، دوسرا کہتا نہیں یہ خود بخود پیدا ہو گئی. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ فرق یہاں ہوتا کہ جس نے یہ تخلیق کی اسی نے قوانین دی، جو ان قوانین کی عطایت کرتا ہے وہ ہے صحیح معنی میں خدا کا ماننے والا. وہ خدا سے ماننے والے نہیں، قرآن ان کو ایمان نہیں قرار دیتا، حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ خدا نے پیدا کیا. وہ کہتا ہے یہ ایمان نہیں ہے. تدعون من دون اللہ ان ارادن اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته. ہاں یہ جی قوانین خدا بندی کی عطایت سے جو خوشگوار نتائج حاصل ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور ان کی خلاف ورزی سے جو تباہی آتی ہے اس سے بھی کوئی نہیں بچا سکتا. کہا یہ ہے میرا ایمان. کسے کہتے ہیں خدا کو ماننا جو ہے؟ کل حسب اللہ. اس مقام پہ میں کہتا ہوں کہ میرے لیے خدا کافی ہے، اس کے قوانین اتنے قوت والے ہیں کوئی مجھے نقصان اس کے بعد نہیں پہنچا سکے گا اگر اس کے قوانین کی اطاعت کروں. علیہ یا توکل المؤمنون، بھروسہ کرنے والے اس کے قوانین پہ بھروسہ. اور اگلی بات بڑی اہم، تو یہ بات نہ میں واضح و نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، نہ یہ ایبسٹریکٹ ٹاپ ہے، نہ یہ تھیوریز ہیں، نہ یہ نظریات ہیں کہ میں کہتا چلا جا رہا ہوں، واضح کہتا چلا جا رہا ہوں. اس میں ایک چیز ہوتی ہے پرگمیٹک ٹیسٹ، وہ آج کے دور میں کہتے ہیں کہ یہ ویلیم جیمز نے یہ اصطلاح وضع کی تھی کہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت اس پر عمل کر کے نتیجے سے پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. گندم آج گندم بروئے، گیہوں کے دانے سے گیہوں اگے گی، ثبوت اس کا کیا ہے؟ وہ دانا بو دیجئے، وہ دیکھ لیجئے خطے میں کیا لگا. پرگمیٹک کہا میں نے یہ ساری باتیں جو تم سے کہی ہیں یہ تھیوری نہیں ہے، نظریات نہیں ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. اے میری قوم، زیادہ باتیں کرنے کی بات نہیں، میں اپنے پروگرام کے اوپر عمل کرتا ہوں. تم جو کہتے ہو کہ یہ غلط ہے تمہارا پروگرام صحیح ہے، تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو. میں اس میں دخل نہیں دوں گا، تم اس میں دخل نہ دو، مجھے عمل کرنے دو اپنے پروگرام کو. تم عمل کرو اپنے پروگرام کو، تم یہ اپنا بیج جو ہے وہ بو اپنی کھیتی میں، میں اپنا بیج اپنی کھیتی میں بوؤں گا، نتائج خود بتا دیں گے. فصوفا تعلمون، صوفا کے معنی ہے ابھی پتا چل جائے گا. کیا پتا چل جائے گا؟ من جاتی ہے عذاب یخزی ہے ویحل علیہ عذاب مقیم. وہ کون ہے کہ جس کو ذلت آمیز تباہی آتی ہے، اور پھر وہ آتی اس طرح سے ہے کہ آ کے واپس نتائج خود بتا دیں گے. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، یہ ہے اس کا نظام جو اپنے نتائج زندہ اسی دنیا میں اسی زندگی کے اندر بتا دے. کتنا بڑا چیلنج ہے کہ جاؤ تم اپنے پروگرام پہ عمل کرو، لیکن اتنا میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرے پروگرام پہ عمل کرنے دو. یہاں گلا نہ دباؤ، یہاں دھند نہ کرو، میں نہیں دخل دیتا. کتنا بھروسہ اور یقین ہے اپنے پروگرام کی صداقت کی اوپر کے میں بادل کے تمہارے نظام میں دخل نہیں دیتا، تم کرو. یہ ہے آزادی اور حریت انسانیت، یہ ہے احترام انسانیت. غلط پوچھ ہے، غلط کار ہے، کہا ہے ٹھیک ہے تم کرو، میں نہیں دخل دوں گا. ہاں نتیجہ نکلے گا تو خود تم کہو گے کہ تم سچ کہتے تھے ہم جھوٹے تھے. उस वक्त तुम्हें जबरदस्ती रोकना कि ये ना करो, तुम्हें यकीन कैसे आ सकता है कि तुम्हारा प्रोग्राम गलत है, करने दो। हम सूरह अज़मर की आयत 40 पे आ गए, जाने माने 40 से आयत ना लेंगे। रब बना तकबल मिन्ना इन्ना कंत, जरा सी एक बात है